هذا إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، صدق الله العظيم. حج کے مسائل کے ضمن میں اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب تم امن کی حالت میں ہو، یعنی کوئی اضطراری حالت احصار وغیرہ جس کا اوپر ذکر ہوا ہے وہ نہ ہو، اور پھر فمن تمتع بالعمرہ الی الحج، اس کو مجبوری نہیں ہے عمرے کے بعد احرام کھولنے کی، لیکن وہ تمتع کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے عمرے کے ساتھ حج تک کے لیے، اور معنی یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے اور پھر آٹھویں کو دوبارہ احرام باندھے حج کے لیے، اسے یوم ترویہ کہتے ہیں. تو اس آدمی پر، یا دوسرے لفظوں میں کہیں جو حج تمتع کرے، رویہ یا روا آپ نے پڑھا تھا نا، سیراب ہونا، اس سے روا جو ربی ترویہ سیراب ہونے کا دن، یا آٹھویں کے دن کو، حج کے آٹھویں کے دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، نویں کو یوم عرفہ کہتے ہیں. اسے یوم ترویہ اس لیے کہتے تھے کہ اس دن حاجی چلتے تھے منا کی طرف، نہا دھو کے پانی ساتھ لے کے چلتے تھے، کیونکہ تین چار دن اب وہ گزرنے ہوتے تھے حج کے، آٹھویں سے بلکہ بارہویں تک یا تیرہویں تک سمجھ لیجئے پانچ دن مسلسل ہوتے، تو وہ نہا دھو کے پانی کا سٹاک کر کے چلتے تھے، اس لیے اسے یوم ترویہ کہتے تھے. تو اس آدمی پر فمستا سرا من الحج، اس پر بھی جو اس سے بن سکے قربانی لازم ہوگی، یعنی فما یعنی فعلیہ مستا سارا من الحج، تو قربانی اوپر بھی ہے، اگر کسی وجہ سے راستے میں ہی احرام کھولنا پڑ جائے تب بھی قربانی. اور اس صورت میں قربانی کیوں ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ اس نے میقات سے احرام نہیں باندھا، اس وجہ سے اس کو ایک طرح کے بدلے میں قربانی دینی ہوگی. تو حج میں قربانی اصل اسی آدمی پر ضروری ہے، کران والے پر جو حج اور عمرے کو جمع کر لے اس پر کوئی قربانی نہیں ہے، لیکن لوگ وہاں کرتے ہیں بارہ، وہ اور بات ہے، واجب ہونے کی بات ہے، یہ واجب ہے. فمن لم یجد، اور پس جس نے نہ پایا یا نہ پائے، من شرطیہ ہے، نہ پائے کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور نہ ملے یا پیسے ہی پاس نہ ہو، خرید ہی نہ سکے، دونوں امکانات اس میں آ جاتے ہیں. فصیام ثلاثت ایام فی الحج، یعنی فعلیہ صیام، اس پر ہوگا پھر ضروری تین دنوں کے روزے رکھنا حج میں، یعنی حج کے دنوں میں، فی الحج. اس میں حج میں بعض کہتے ہیں کہ بالکل دسویں والا دن چھوڑ کے ہی رکھنے شروع کر دے، تین دن، گیارہ بارہ تیرہ کو رکھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تیرہ تک تو حج کے دن چلتے ہیں، تو وہ تین روزے رکھے گا. ثلاثت ایام، تین دنوں کے روزے، سیام مصدر اس کی طرف مضاف ہوا ہے، تین دنوں کے روزے رکھنا، یا اردو میں کر لیں تین روزے، تین دنوں کے روزے، اور حج کے دنوں میں. وسبعت، یعنی سبعت ایام کہہ لیجیے، اس کو نکرہ کر دیا ہے، اضافہ تھوڑا کر، اور سات جو ہوں گے، اذا رجعتم، جب کہ تم لوٹ آؤ، یعنی گھروں کو آ جاؤ، تو پھر سات دن کے روزے گھر آ کے رکھ لو. پھر بحث کی ہے فقہا نے کہ وہ سفر میں رکھ لے یا راستے میں رکھ لے، اس کی کیا پوزیشن ہے. تو اس آدمی پر قربانی ہے جو تمتع کرے، اگر قربانی نہ دے سکتا ہو تو پھر دس روزے رکھے، جن میں سے تین تو حج کے دنوں کے رکھنے ہوں گے، باقی سات وہ گھر آ کر رکھ سکتا ہے. رجعتم کا بظاہر مفہوم تو یہی ہے جب گھر آ جائے. تلک عشرۃن کاملہ، یہ ہوئے دس پورے، یعنی دس روزے پورے ہو گئے، یہ تاکید کے لیے جملہ ہے، دس تو ظاہر ہو ہی رہے. عشرۃن کاملۃن صفت موصوف، عدد معدود نہیں ہے. ذالک، یہ بات جو یہ تمتع کی اور قربانی والی ہے، لمن، اس کے لیے ہے، یعنی یہ حکم اس کے بارے میں ہے، من لم یکن مالہ، جس کے گھر والے نہ ہوں، حاضر المسجد الحرام، حاضرین کی نون گری ہے مضاف ہو کر، حضر یحضر، کہ میں نے موجود ہونا ہوتا ہے، یا اس کا ایک معنی ہوتا ہے کیمپوں اور خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ کے شہری زندگی اختیار کرنا، اسی لیے عربی میں بدو کے مقابلے پر لفظ ہے حضر. بدو دیہات کی زندگی، خانہ بدوشانہ زندگی، اور حضر ہے جو شہری زندگی ہو. اسی سے حضارت کا لفظ نکلا ہے، جس کے معنی تمدن اور کلچر کے ہوتے ہیں، یعنی اربن لائف میں بہرحال کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو حضارت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. اس لیے حاضرون اور اس کی جمع حاضرون، پھر حاضرین ہوئی. یہ حاضرین نصب بنی ہے لم یکن کی خبروں پر، لم یکن حاضرین کانا کی خبر آئے گی نا نصب میں، لم یکن اہلہ کانا کا اسم، اور حاضر المسجد الحرام اس کانا کی خبر ہے، نصب میں ہے. اور نصب کا حاضرین ہوتا نون گرا ہے، مسجد حرام کے رہنے والے، یہ معنی بنے گا، یعنی جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو میقات سے اندر رہتے ہیں، اور اس میں مسجد حرام میں تو خیر کوئی کسی کا گھر نہیں نہ ہوتا، یہ مراد ہے حرم کا علاقہ، حرم کے علاقے میں جو رہنے والے ہوں ان کے لیے یہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو وہیں سے باندھیں گے احرام، ان کے لیے اس وجہ سے کوئی نہیں ہے. یہ جو باہر سے آئیں گے اس کے لیے ہمارے یہاں اصطلاح ہے آفاقی، یعنی جو باہر کے ملکوں سے خانہ کعبہ میں آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر تمتو کیا، اور پھر گویا کہ اگر بات وہی تھی کہ میقات سے کیوں نہ احرام باندھا اور اس کی وجہ سے دینا تھا، تو پھر مکے والوں کو بھی دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی تو میقات سے احرام نہیں باندھتے. تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ ان کے لیے نہیں ہوگا. مکے والوں کا حج افراد کا ہوتا ہے، اس کے اپنے احکام ہیں، وہ عمرے کے بغیر صرف حج کر سکتے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، اور تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ بامعاورہ ترجمہ ہے، کیونکہ اتقو کا بنیادی معنی بچنے کے ہیں. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، عالمہ کی وجہ سے ان آیا، کہ بے شک اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. شدید العقاب، یہ حسم الوجہ اور طویل القامت کی قسم کی ترتیب ہے. شدید العقاب، عقاب معاقبت یا عاقب یعاقب کا مصدر ہے، باب فعال یا باب مفعلہ کا. شدید العقاب سخت عقوبت والا، سخت سزا والا کہہ لیں، یعنی سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بعد ہے الحج اشہر معلومات، یہ بھی حج کا ہی حکم چل رہا ہے. حج کچھ گنے، نہیں کران والے پر قربانی واجب نہیں ہے، ویسے وہ کرتے وہاں تو وہ اور بات ہے، واجب نہیں. اس آدمی پر واجب ہے، یہ نہ کرے تو دس روزے بھی رکھ لے اگر تمتو کر رہا ہے. الحج اشہر معلومات، حج مبتدا اور اشہر اس کی خبر ایسی تھی، معلومات اشہر کی صفت ہے، جانے پہچانے، معلوم نون جسے کہیں، جانے پہچانے مہینے ہیں. حج کچھ جانے پہچانے مہینے ہیں. جی آقا بھائی، وہ آپ نے کے مہینے ہوتے ہیں نا، کسی کو سزا دینا، بدلہ لینے کے مہینوں میں بھی آتا ہے قرآن کریم میں، اب تم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، اگر بدلہ لینا ہو یعنی سزا دینی ہو کسی کو. تو عقوبت تو خیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عقاب اس کا مصدر ہے باب مفعلہ کا، معاقبت بھی مصدر ہو سکتا تھا. الحج اشہر معلومات
کیا اچھا
بدلہ دینے کے معنی، نہ سزا کے معنی میں آتا، یہ جزا کا لفظ نہیں ہے، عقاب کے معنی سزا ہی کے ہوتے ہیں، اور کون سا نہیں، یہ اچھی سائنس میں نہیں آتا. جزا کا لفظ اچھی بری جزا دونوں کے لیے آتا ہے، عقاب کے لفظ میں تو میں نے عقوبت کا سزا کا معنی، اور شدید کا لفظ پھر اسی کے حق میں ہے. الحج اشہر معلومات، حج جانے پہچانے مہینے ہیں، یعنی حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، معروف ہیں. یہ مہینے حج کے شوال، ذیقعد اور ذوالحج کی 12-13 تک گنتے ہیں، یعنی جب کہ حج ختم ہو جاتا ہے. اچھا اس معاملے میں میں صبح مجھے خیال آیا کہ غالباً کل میں نے ایک عجیب غلطی کی ہے، اور بعض دفعہ پتہ نہیں صحیح بات ہے، 60 سال کے آدمی کو ریٹائر کر دیتے ہیں، وہ وجہ ہی ہوتی ہے. وہ اشور حرم اور اشور حج میں کنفیوژن ہوا، یہ اشور حج ہے، شوال، ذیقعد اور ذوالحج کی 10ویں یا 12ویں تک کہہ لیجیے، 13ویں تک، جو کہ حج کے اعمال ختم ہوتے ہیں، 13ویں کو ختم ہوتے ہیں. جو اشور حرم ہے وہ ہوئی ہے رجب، اور اس کے بعد ذکا ذلحج اور محرم. ذکا ذلحج محرم اس لیے مقرر کیے گئے تھے کہ کتابوں میں معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے دور ترین علاقے سے اگر کوئی پیدل بھی جو چلتے تھے نا لوگ آتے تھے حج کے لیے، تو دور دراز علاقے سے اگر کوئی حج کرنے آتا، مثلاً عراق کے بارڈر سے آ رہے ہیں یا یمن سے یا حضرموت عمان وغیرہ سے، تو جو بہت دور سے بھی آتا تھا وہ ایک مہینے میں واپس ہو جاتا تھا. وہ ایک مہینہ آنے کا ایک جانے کا اس ان دنوں امن میں گزارنا تھا. تو یہ اشور حرم تین مہینے تو حج کے ہیں باقاعدہ، زکات ذلحج محرم جس میں حج کے سفر کو سیف کیا گیا اشور حرم کے قاعدے کے محرم. چوتھا مہینہ الگ ہے رجب کا، کہتے ہیں کہ وہ عمرہ اس مہینے میں زیادہ لوگ کرتے تھے. فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے فرض قرار دیا ان مہینوں میں حج کو، فرض یا فرض مقرر کرنا، فرض قرار دینا، اب یہاں فرض قرار دینے سے مراد ہے علی نفسہ ہی، یعنی اپنے اوپر فرض قرار دیا، یعنی اہتمام کیا، اپنے اوپر لازم کیا حج. ہاں فرض اپنے اوپر، اپنے اوپر کا لفظ اپنی طرف سے لگانا پڑے گا. شاس فرض یا فرض ہی آتا ہے میرے خیال میں، فرض اللہ قرآن میں ماضی تو آیا ہے، مبارے نہیں آیا، میرے خیال ہے فرض یا فرض ہی ہوگا. بہرحال ثلاثی کے ابواب کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ کوئی قطعی بات نہیں کی جا سکتی، بعض دفعہ ایک ہوتا بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی دوسرا کوئی وہاں چل جاتا ہے. یہ تو ڈکشنریوں کے دیکھنے سے اور اپنی اپنی ذہانت کی بنا پر آدمی زیادہ یاد رکھتا ہے، بہت زیادہ محاورہ ہو تو کسی کو 500-700 بار بھی یاد ہوگا. فمن فرض، جس نے لازم کر لیا یعنی اپنے اوپر، چنانچہ شاہ صاحب نے برخود کا لفظ ترجمے میں اختیار کیا ہے، حالانکہ یہاں کوئی لفظ نہیں جس کا میں نے کیا جائے برخود، فرض کیا کسی دوسرے پر تو نہیں نے فرض کیا، اپنے اوپر لازم کرا دیا. ہننا کی ضمیر اشور کے لیے آئی ہے، یہ ہا بھی ہو سکتی تھی کیونکہ واحد مونس اور جمع مونس دونوں طرح جائز ہے. جس نے حج فرض کر لیا اپنے اوپر، مراد یہ ہے کہ احرام باندھ لیا اور حج کی نیت کر لیا، یہاں سے حج فرض ہوگا اصل تو، یعنی اپنے اوپر فرض قرار دینا لے لینا حج کے لیے احرام باندھ لینے سے تو پھر اس کا حج شروع ہوا. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو بس کسی قسم کی بے حیائی کی بات نہیں ہوگی، اگرچہ رفث اصطلاح میں میاں بیوی کے جنسی تعلقات کے لیے ہے، احرام کے بعد سے ان شرائط کے مطابق جو ہے یہ چیز بھی ختم رہے معطل رہے گی. ولا فسوق فیسین قاف میں نے بدکاری یا نافرمانی کے بنتے ہیں، اس لیے قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال بالکل ایمان کے مقابلے پر بھی ہوا ہے. ایک جگہ آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر ساتھ آتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، ایمان کے مقابلے پر فیصلہ. اور بدکاری کے معنوں میں غیر محتاط زندگی شریعت کے مطابق نہ ہونا، اس کے لیے بھی فاسق کا لفظ آیا ہے، اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ، اور بڑی شدت کے ساتھ اس کی مذمت بھی قرآن نے کی ہے. بہرحال فسق کا لفظی معنی تو دائرہ اطاعت سے نکل جانا ہے، پھر اس میں بدکاری کا معنی بھی کر لیتے ہیں. بدکاری سے مراد اس کا معنی زنا تو نہیں ہے، اگرچہ ہر طرح کا گناہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، ان دنوں میں کوئی برا کام نہیں کیا جائے گا. ولا جدالا، اور کسی قسم کا جھگڑا نہیں باہمی کیا جائے گا، جدال کے معنی ہی ہے مجادلہ، جدال باہم جھگڑا کرنا، بحث مباحثہ کرنا، تو میں پہ آ جانا، یہ بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے. تو یہ تینوں لا نفی جنس کے ساتھ آئے ہیں، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا لفظ آیا، یوں ہی نہیں کہا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فیہ، فیہ کی ضمیر لگ سکتی تھی حج کے لیے، لیکن دوبارہ اس میں ظاہر آیا تاکہ تاکید ہو. تو حج میں کسی قسم کا رفث فسوق یا جدال نہیں ہوگا، باہم لڑنا جھگڑنا، میاں بیوی کے جنسی تعلقات اور کسی قسم کا برا کام حج میں، خصوصاً احرام کے بعد سے لے کر 13 تک کم از کم یہ دن بالکل نیکی اور اطاعت میں گزرے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یہ ما شرطیہ ہے تو موصول، جو کچھ کو جو کہ لیکن شرطیہ اسی لیے تفعلون کا نون گر گیا. اور جو کچھ تم کرو گے یا کرتے ہو من خیر بلائی میں سے, کسی قسم کی بلائی جو بھی کرتے ہو, یا علم اللہ, یا علم مجزوم ہوا ہے جواب شرط کی وجہ سے, اللہ اس کو جانتا ہے. یا علم کا فاعل اللہ, اور ہو کی ضمیر خیر کے لیے آئی ہے یا فعل کے لیے, جو تمہارا فعل ہے نیکی کا, اللہ اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. اور توشہ اس کا ترجمہ فارسی اردو میں کیا جاتا ہے, زاد مادہ سے واو دال ہے, اصل اس میں سے بنے گا زبادن جو کہ زادن ہو جاتا ہے, اور یہاں زاد کا لفظ استعمال ہوا ہے. مادہ سے واو دال ہے, زی واو دال, اس کو باب تفاعل نہیں نہیں یہ تو باب تفاعل ہے بھائی. زوادہ ہوتا تو تے کیا لگ رہی تھی, پھر تو ہوتا زویدو. تزودو اپنا سامان ساتھ, تزود کا معنی ہے اپنا سامان ساتھ لینا سفر وغیرہ کا, اور زوادہ یزودو ہے کسی دوسرے کو سامان کے ساتھ یعنی روانہ کرنا یا اس کو سپلائی کرنا. آج کل عربی میں اسی زیب و دال سے تزوید یہ سپلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا کنٹریکٹر اینڈ سپلائر, تو اس طرح سپلائر نہیں ہوتے ٹھیکیدار وغیرہ, تزوید. تو مثلاً وہ کہتے ہیں فلاں ابنا فلاں للتوريد والتزويد, اس طرح سے سپلائی کے لیے ہم کام کرتے ہیں. توريد درآمد. اچھا تو تزودوا یہ باب تفاعل ہے اور فعل امر ہے, یاد رکھیے. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو تزودوا ماضی کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے, تزودوا انہوں نے توشا لیا, اور یہی فعل امر بنے گا تم توشا لو. باب تفاعل کا جو جمع مخاطب کا صیغہ ہوتا ہے امر کا اور ماضی کا ایک جیسا آتا ہے. اچھا اور ایک بات ہے کہ پہلا تے گر گیا تزودا یا تزودو تتزودو, تو تتزودو میں وہ پہلی تے علامت گر آئی تو باقی تزود رہ گیا نا اس طرح سے, تو گویا کہ ماضی میں تو تے کوئی نہیں گرتی, فعل امر میں اصل میں ایک تے گر جاتی ہے, اس وجہ سے صیغہ ایک جیسا ہو جاتا ہے. وتزودو اور تم زاد سفر, یوں کہہ لیجیے ترجمہ, زاد سفر لے لو ساتھ, توشہ ہمراہ لو. توشہ فارسی کا لفظ ہے, اور سامان سفر خوراک وغیرہ یا جو ضروریات سفر ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تم سامان سفر پاس رکھو, یوں ترجمہ کر لیں, لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, بے شک بہترین توشہ. خیر الزاد مضاف الیہ ترکیب ہے, مضاف مضاف الیہ, جیسے کہے خیر الرجل, اور خیر الرجال بھی ہو سکتا ہے, لیکن خیر الرجل کا معنی بہترین آدمی, یعنی الرجل الخیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے خیر الزاد سامان سفر میں سے کا بہترین, اور ترجمہ اردو میں ہمیں ترکیب توصیفی سے کرنا پڑے گا, اگرچہ عربی میں یہ ترکیب اضافی ہے, لیکن اردو میں ہم اگر کریں توشے کا بہترین تو کچھ محاورہ ٹھیک نہیں بنتا, اس لیے یہاں ہمیں صفت سے ترجمہ غالباً کیا ہوگا سب نے. اور بہترین توشہ تو تقویٰ ہے, یہ بہترین توشہ ہی کیا ہے یا کچھ اور کس طرح سے ترکیب اضافی کے لحاظ بھی کسی نے رکھا ہے؟ ہاں خیر الزاد کا یہ پوچھنا چاہتے ہیں, زادے خرچ راہ میں, یعنی میں سے مطلب ہے ان کا, خرچ راہ میں سے بہترین چیز تقویٰ ہے, یعنی جہاں اور چیزیں دنیاوی روٹی کپڑے وغیرہ کا سامان کرو, اصل چیز تو تقویٰ ہے اس کا سادہ سفر. اور یہ جنرل بھی ہو سکتا ہے حج کے لیے بھی اور عام بھی, کہ بہترین سامان سفر جو ہے وہ تو تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. بہتر ہوئی ترکیب توصیفی کے ساتھ کیا نا, ہے ترکیب اضافی لیکن اردو کی مجبوری ہے کہ ہم ترکیب توصیفی میں ترجمہ کریں.
بس
اصل بات ہوئی ہے بہتر تقویٰ کی، یعنی بجائے یوں کہنے کہ الزاد الخیر یا الزاد الحسن یا کچھ، خیر الزاد یہ اس طرح سے ہے جیسے کوئی خیر الرجل حسن الوجہ، اس طرح سے حسن تو نہیں تو افضل التفضیل آنا چاہیے.
یہ بہتر فائدہ خرچ کا بچنا ہے،
بہتر فائدہ خرچ کا،
خرچ کا بچنا ہے،
بہتر فائدہ خرچ کا. یہ با محاورہ یہ نہیں خرچ کی بہتر صورت، یہ مراد ہے بچنا، تو انہوں نے تقویٰ کا ترجمہ کیا نا. تو بہرحال سب نے خیر الزاد کا ترجمہ بہتر توشہ، حالانکہ ترجمہ لفظی ہے توشے کا بہترین، یعنی حصہ یا کچھ. خیر الزاد التقویٰ پرہیزگاری ہے، سامان توشہ لو، سامان سفر لو، اور بہتر سامان سفر، بہترین سامان سفر تو اصل تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ حج کے لیے بھی ہے، جس زمن میں آیات ہے، اور اس کو جنرلائز کرے تو ہر موقع پر کے لیے. وتقون یا اولی الالباب، اور مجھ سے ہی بچو. وتقون نون کی سیر جو ہے وہ نون اسے نون فقایا کہتے ہیں نا، تو وہ یہ گر گئی اور نون کی زیر اس کی علامت ہے. وتقون اور مجھ سے بچو یا ڈرو کریں ترجمہ. یا اولی الالباب پہلے آ چکا ہے، اولو کا نصب ہو گیا یا کے حرف ندا کی وجہ سے. یا اولی الالباب، الباب لب کی جمع ہے، اے عقلو والو. شاہ صاحب اس کا ترجمہ ہے خدا بندان خیرت ہی کرتے ہیں، دانش مندوں بھی کر سکتے ہیں، لیکن عربی میں یہ یاد رہے کہ الباب جمع ہے، واحد نہیں ہے. اور لب 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 مغز کو کہتے ہیں، ہم مغز اخروٹ مغز بادام جیسے کہتے ہیں نا، تو عربی میں اس کے لیے لفظ لب ہے، پھر انسان کے عقل کے لیے بھی آتا ہے. اے اہل، ٹھیک ہے اہل کر لیا ہوگا، الی کا اے اہل لیاقت. لیسا علیکم جناحن، نہیں ہے تم پر کوئی گرفت. لیسا کا اصل اسم تو یہی ہے جناحن، یعنی لیسا جناحن علیکم، تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. آگے اس کی جو خبر جس نے بے میں آنا تھا وہ یہاں ایک طرح سے معذوف ہو گئی، اور ایک جملہ اس کا قائم مقام ہو گیا ہے، اور وہ ہے ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی لیسا علیکم جناحن فی ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر اس بارے میں کوئی گرفت نہیں ہے کہ تم یہ کام کرو.
تو جو
ہاں، تو یہ اگلا فقرہ اس کے خبر کے قائم مقام ہو گیا، اس کو کہتے ہیں صد ما صد الفلا فلا، یعنی وہ اس کی جگہ آ گیا ہے. ان کے تب تک تم تلاش کرو، فضلم من ربکم اپنے رب کی طرف سے کچھ فضل، نکرہ ہے فضلم من ربکم، یہ کہ اگر تم اپنے رب کی طرف سے کچھ فضل تلاش کرو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. جناحن کے بعد فی یا بے لگا لے، لیسا علیکم جناحن بے ان تبتغوا یا فی ان تبتغوا، ابتغا پہلے آ چکا ہے. اور یہاں فضل تلاش کرنا سے مراد ہے کوئی تجارت وغیرہ کر کے دنیاوی کوئی معاش کی صورت پیدا کرنا. شاہ صاحب نے طلب کنید در موسم میں حج روزی کیا ہے، روزی فضل کا لفظ قرآن میں ان معنوں میں آیا ہے، خاص طور پر سورت جمعہ میں آیا ہے کہ پھر نماز پڑھ کے پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. سورت مزمل میں آیا ہے. تو رب کا فضل تلاش کرنے کا ایک معنی معاش کے لیے کوئی کوشش کرنا، روزی کمانے کی کوئی صورت کرنا، یہ بھی آیا، یعنی معاش اور روزی کو اللہ کا فضل کہا گیا ہے کہ اللہ کا کچھ فضل تم تلاش کرو، اس پہ تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. یہ وہ آیت ہے جس میں پس منظر میں یہ آیا نا واقعہ، کہ بعض لوگ تجارت بھی کرتے تھے، حج پہ آتے تھے، بعض کہتے تھے پھر یہ حج کیا ہوا، یہ تو تجارت ہوئی. قرآن مجید نے اس کا جواب دیا کہ تجارت حج میں کرنا منع نہیں ہے، اور کوئی برائی اس میں ہو تو وہ اور بات ہے، خود نفس سے تجارت لین دین وہ منع نہیں ہے. اس لحاظ سے وہاں سے کوئی چیز آدمی لائے یہاں بیچنے کے لیے، یہاں سے لے جائے بیچنے کے لیے، وہ فی نفس سے ہی اسلام میں حرام نہیں ہے قطع. اب اگر وہ ممنوع ہے تو اس وجہ سے کہ حکومتیں اپنی بعض مجبوریوں کی بنا پر بعض چیزوں کو منع کرتی ہیں، تو اس قانون کی خلاف ورزی ہوگی یا پھر جھوٹ بولا جائے گا یا خیانت کی جائے گی، تو وہ اس لحاظ سے جرم ہوگا. ورنہ مطلقاً یہ منع نہیں ہے کہ حج میں کوئی خرید و فروخت نہ کرو، اس کا جواب دیا گیا ہے. وہ تو پھر اس کی نیت میں مناسب ہے نا، قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ یہ منع نہیں ہے. لوگ کرتے تھے تجارت، اب بھی کرتے ہیں، جن لوگوں میں ہے یہ فائدہ آفت. تم یا افغانستان کے لوگوں کو دیکھا ہے بسوں پہ جاتے ہیں، ہم نے تو ایک سال ہی دیکھا، اب بھی بسوں پہ ہی جاتے ہوں گے زیادہ تر، لیکن شاید اب نہیں جاتے ہوں گے میرا خیال ہے، کیونکہ اب وہ بارڈر جو کلوز ہو گیا نا ایران عراق کا، راستہ تو ان کا وہی تھا عراق سے داخل ہوئے، اور وہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے اب تو میرے خیال میں بائی سی یا بائی ایئر ہی جاتے ہوں گے. تو یہ بسوں پہ اپنا سامان خاص طور پر بڑے بہترین قالین لگے ہوتے تھے اور پھرتیلے آدمی ہوتے تھے، جہاں ایک دن کا قیام ہے بازار لگا دیتے تھے بالکل. اور ریاض میں ہم نے دیکھا کہ پورے ایک کنال کے رقبے میں ان کے قالین بچھے ہوئے تھے، اور امریکن دیکھ رہے تھے اور خرید رہے تھے. تو یہ سامان لے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، وہاں سے کپڑے لیے اور ان کے پیس سوٹ پیس بنا لیے اور لے آئے، یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. بہرحال اگر حکومت کی طرف سے بین ہے اور اس کی وجہ سے جھوٹ یا خیانت کا امکان ہے تو وہ جرم ہوگا. مطلقاً جو ہے خرید و فروخت کرنا اور یہ منع نہیں ہے حج میں. فإذا أفضتم من عرفات، بس جب تم لوٹو عرفات سے. یہ یہاں تک جو ذکر ہوا ہے حج کا، عمرے وغیرہ کا، اب اصل حج تو ہے عرفات میں جانا. عرفات دن لفظ بالکل اس طرح ہے کہ شاید عرفات ان کی جمع ہے، جمع بولنے سالم معلوم ہوتی ہے نا، لیکن یہ ہے لفظ واحد، اسی طرح بولا جاتا ہے عرفات عرفات عرفات، اس طرح سے بھی ہوگا، یعنی تے بولی جاتی ہے اور ہے یہ واحد، جگہ کا نام ہے. جب تم عرفات سے، لفظ میں نا عرفات کو شاید بلندیاں بنتا ہو وہ ایک الگ بات ہے، وہاں کوئی پہاڑیاں واڑیاں ہیں یا کچھ پلین، کچھ اونچا نیچا علاقہ، کس وجہ سے اس کا نام عرفات پڑا ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک علاقہ ہے جس کو عرفات کہا جاتا ہے. اور حج اس کا نام ہے کہ نویں کے دن کچھ وقت آدمی وہاں موجود ہو، بس حج اس کا نام ہے، باقی اعمال دوسرے حج کے. اگر باقی سارے اعمال بجا لائے اور نویں کے دن وہاں نہیں پہنچ سکتا تو گویا کہ اس کا حج نہیں ہوگا. اس میدان میں قیام یا وقوف کا نام وقفہ، وقوف عرفات ہے، یہ نویں کے دن ہوتا ہے. یہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں نا، افادہ نہیں ہے یہ، فے یہ دعاد مادہ سے ہے، فادہ یفیدو کے معنی ہوتا ہے بہنا یا بہ نکلنا. ترا اعینہم تفید من الدمع، اس سلاسی سے فے یہ دعاد فادہ یفیدو بہنا سے باب افعال ہے، افادہ یفیدو اصل ہوگا اف یادا یفیدو، باب افعال میں یہی ہوگا نا، تو پھر وہ پڑھا جائے گا افادہ یفیدو، جیسے اقام یقیمو بالکل اسی طرح سے ہے. تو افاد تم کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے تم واپس لوٹو، لفظی میں نے جب تم وہاں سے سیل رواں کی طرح چلو. جو افادہ کا اصل لفظ ہے نا اس کا معنی ہے ایک سیلاب کی طرح بہ نکلنا، تو چونکہ وہاں سے آج ہی جب چلتے ہیں عرفات سے تو آدمیوں کا سیلاب ہوتا ہے، اس لیے وہ لفظ افادہ آیا ہے. افاد تم جب تم سیل رواں کی طرح عرفات سے، یعنی یا ہجوم کے ہجوم بن کے لوٹو، سب نے لوٹنا ہوتا ہے شام کو، اس لیے فے یہ دعا، فے بہت داد اور مادہ ہے، اس میں فوادہ یفویدو وغیرہ آئے ہیں بھائی، فے یہ دعا فادہ یفیدو کا لفظی میں نے بہ نکلنا. اور آپ آگے ساتویں پارے میں پڑھیں گے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے لیے یہ لفظ آیا ہے. ہاں تو افادہ یفیدو کا معنی بھی وہی ہوا، کہ ہجوم سیلاب کی مانند آ رہا ہے، تو جب تم سیلاب کی مانند وہاں سے لوٹو، قرآن نے رجا تم صرف نہیں کہا، ورنہ رجا تم بھی ہو سکتا تھا، افات تم میں وہ اس کی کیفیت ہے، پھر لفظی محنت ہوئی ہے واپس آنا، عرفات سے چلنا. کسی نے اردو ترجمے میں اس سیلاب کی کیفیت اور ہجوم کے ساتھ بھی ترجمہ کیا، شاہ صاحب نے تو نہیں کیا، بس باز کر دے دس آ جا بس، واپس ہونے بس صرف اتنا اور کسی کا ہاں، پھر وہی صرف کیا ہے آپ کو اس کے جو لفظی معلوم ہے نا کہ ہجوم اور سیلاب کے معنی سے نکلنا، وہ معنی غالباً کسی نے ملحوظ نہیں رکھا. بہرحال عام معنی تو یہی ہے کہ وہاں سے ہٹو، محاورہ ترجمہ تو یہی ہوگا. جب طواف کو چلو تو خیر یہ تو بہت ہی زیادہ فقہی ترجمہ کر دیا ہے، وہ طواف تو خیر بعد میں ہوتا ہی ہے طواف افاضہ، لیکن اصل میں نا پھرنے کا یعنی عرفات سے واپس ہونا حج کے بعد. افید افد تم، یہ افعل تم ہے اصل میں، افید تم تھا نا یہ گر گئی، افد تم میرا عرفات، جب تم عرفات سے واپس لوٹو جوب در جوب، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، بس اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس، فذکر اللہ اللہ کو یاد کرو، عند المشعر الحرام عند ظرف ہے، المشعر الحرام مشعر شین اے این ر مادہ سے ہے، اور معنی تو بنتا ہے مشعر یا شعور یا شعارہ اور شعیر جسے کہتے ہیں، جس کی جمع شاعر ہے، شاید اس سے یہ لفظ نکلا ہو. بہرحال مزدلفہ کے علاقہ میں جو عرفات اور منا کے درمیان ہے، جہاں عرفات سے واپس آ کر لوگ رات گزارتے ہیں، اس میں ایک مسجد ہے، اب اسے مشعر الحرام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اصل میں وہاں کوئی پہاڑی ہے شاید قزح نام کی، تو اسے مشعر حرام کہا جاتا تھا، بعد میں پھر وہاں مسجد کوئی بن گئی ہے شاید، تو اس پہاڑی کے آس پاس ٹھہرتے تھے لوگ، وہی اس جگہ رہنا مسیح میدان ہے، تو وہ مسجد کے پاس اندہ کہا ہے، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ اس مسجد کے اندر داخل ہو، اتنے لوگ کہاں شما سکتے ہیں، مراد مزدلفہ کا علاقہ. یہی حج کے اعمال ہے کہ عرفات میں جانا، پھر عرفات سے نومی کی شام کے بعد چلنا، اور رات مزدلفہ میں گزارنا. تو یہ مشعر الحرام میں جو کا جو ذکر آیا، یہ وہ مزدلفہ کی رات کا ذکر ہے. وذکروہ کما، کیا مزدلفہ، واللہ عالم اس کے نام کی وجہ کیا ہے، بہرحال مادہ کیا دال فلاف ہے، یہ جو بھی جگہ کا نام مزدلفہ، اس میں یہ مشعر حرام لفظی معنی تو ہوگا عزت والا مشعر، یا عزت والی نشان کی چیز کہیے، اسی سے نکلا ظرف ہے، یعنی نشان کی جگہ یا نشان کا وقت، شعار شعار کی جگہ. مزدلفہ میں اب تو مسجد بن گئی ہے نا، ہمیں نہیں معلوم کہ حضور کے زمانے میں بنی تھی یا بعد میں بنی ہے، اس زمانے میں تو کیا تھی، زمانہ جاہلیت میں تو پہاڑی تھی، شاید پہاڑی تو اب بھی ہوگی، کتابوں میں اس کا نام آتا ہے کہ اسے قزہ کہتے تھے، زیادہ تر اس کے پاس ٹھہرتے تھے، اس پہاڑی کے قریب ہی وہ مسجد ہوگی. یہ بعد کے دنوں میں تو دیکھنے میں، یہ سعودیہ والوں کی پتہ نہیں کیا ہے، حج کے بعد کے دنوں میں ہم گئے ساری مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، یعنی جمعہ کا دن تھا، گزرے منا سے تو وہ مسجد الخیف تالا، مزدلفہ سے اس مشعر الحرام والی مسجد کے پاس سے گزرے تالا، وہاں گئے وہ مسجد نمرہ جسے کہتے ہیں عرفات میں، سب تالے لگے ہوئے تھے. آبادی تو نہیں ہے لیکن وہ سوچے کہ لوگ چیزیں بھی، ہم نے بہرحال کے دو نفل ہی پڑھ لیے جائے تو باہر برابر پڑے بند تھے. تو یہ مشعر حرام سے مراد وہ مزدلفہ کی مسجد ہے، جو کہ دراصل ایک پہاڑی تھی اور اس کے قرب میں ٹھہرتے تھے، اس جگہ کا نام پھر مشعر حرام تھا، عزت والا مشعر یا عزت والا شعار کہہ لیجیے، مشعر بمعنی شعار ہے، ہے ظرف. وذکروہ کما ہداکم، اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی. وذکروہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے ضمیر کا مرجع جو ہے، کیونکہ اوپر فذکر اللہ آیا ہے، اور اس کو تم یاد رکھو یا اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی، یعنی اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی بے ماں کے مہینے میں ایک طرح کا کما آیا ہے، یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اب ذکر اس کا اس طرح کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، یعنی زمانہ جاہلیت میں کیا کرتے تھے، کما ہدا تم جیسے اس نے تم کو راستہ دکھایا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ذکر اس طرح سے کرو، اور یا ذکر کرو اس کا جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے، وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً تم تھے، یہ ان جو ہے یہ مخففہ ہے ثقیلہ سے، یعنی ان کی بجائے ان ہے، معنی وہی ہے جس طرح سے آیا تھا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اس طرح سے یہ آیا وَإِن كُنتُم، اس کا معنی وہی کریں گے، بے شک شرطیہ نہیں ہے ان، نہ نافیہ ہے، وَإِن كُنتُم، اور بے شک تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، ہی کی ضمیر اس ہدایت کے لیے غالباً ہے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دی تو اس اللہ کی ہدایت سے پہلے تم تھے، کیا تھے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، گمراہوں میں سے تھے، لام تاکید کا ہے، جو انہ کی خبر پر لام بہت دفعہ آتا ہے، تو یہاں ان مخففہ پر بھی آ گیا ہے، بعض نافی کہتے ہیں کہ یہ ان نافیہ کے معنی میں ہے اور لام اللہ کے معنی میں ہے، اور گویا کہ عبارت یوں ہے وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ إِلَّا مِنَ الضَّالِّينَ، یعنی تم کچھ نہیں تھے مگر یہ تھے، لیکن اکثر نافی اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کوفیوں بصریوں کا جھگڑا ہے، بعض کہتے ہیں کہ درست ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، لیکن بہرحال ان مخففہ سے کسی کو انکار تو ہو نہیں سکتا، سب مانتے ہیں کہ ان مخفف آتا ہے اور اس وقت وہ عمل نہیں کرتا، معنی اس کا وہی رہتا ہے، تو یہ ان، اسی لیے شاہ صاحب نے اس ان کا ترجمہ کیا ہے، ہر آئینہ بودے، یقیناً تم تھے، بے شک تم تھے اس سے پہلے گمراہوں میں سے، تو ان کا ترجمہ بے شک کے ساتھ جیسے انا کا ہے اسی طرح سے ہوگا، بہرحال یہ ایسا ہی ہے جیسے کہیں ان نہ کم، ان کن تم، اگر ان نہ لگ جائے تو کن تم کا کم ہو جائے گا، یعنی ان نہ کم کن تم من قبل ہی لمن الضالین، ان معنی میں آیا، ضالین پہلے پڑھ چکے ہیں آپ، بعد لام لام سے فعل، اسم فاعل ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوٹو جہاں سے لوٹے لوگ، یہ کچھ تقدیم و تاخیر ہے، حج کے مناسک اس طرح سے نہیں ہے، پھر وہی عرفات کی بات ہے کہ ثم، پھر یہ بات بھی ہے کہ اس مشعر حرام سے لوٹنے کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ عرفات سے لوٹنے کی طرف اشارہ ہے، اور افادہ افیدو، افادہ اور افاد تم اوپر آپ نے پڑھا ہے، یہ ایک ہی فعل کا، افادہ ماضی کا صیغہ، افاد تم اسی کا مخاطب کا صیغہ ماضی کا، افیدو اسی کا فعل امر ہے، افعلوا، افیدوا، افیدوا کو پڑھیں گے افیدوا، تم لوٹو، لوٹنے میں یہاں معنی ہوئی ہے ہجوم کے ساتھ لوٹو، سیل رواں بن کے لوٹو، لیکن اس کا ترجمہ عموماً کیا نہیں جاتا، صرف لوٹنا ترجمہ کر لیتے ہیں، افیدوا تم لوٹو، یہ فعل امر ہے جمع مخاطب کا صیغہ، من حیث وہاں سے کہ یا جہاں سے کہ، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، من حیث خرجتا فول بجا کے صدر المسجد الحرام، جہاں سے جدھر سے، افاض الناس لوگ لوٹے، افادہ کا فائل الناس ہے، جہاں سے لوگ لوٹے، ایک قرات میں ہم پڑھ رہے تھے، بعض نے یہ بھی کہا کہ افاض الناسی زیر، وہ مخا کے بھول جانے والی بات ہے، ناسی سے مراد ہے بھول جانے والا، اور پھر مراد ہے آدم علیہ السلام، عرفات کے ساتھ عرب روایات کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام وہاں سے لوٹے تھے اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، تو پھر ناسی میں نے بھول جانے والا اور مراد آدم لیا جائے، لیکن یہ کوئی شاز کراتا ہے، افاض الناس لوگ لوٹے، اور چونکہ جواب امر اور شرط ایک طرح کی ہے اس لیے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں لوٹے، تم لوٹو وہاں سے جہاں سے لوگ لوٹے، واستغفر اللہ اور اللہ سے بخشش مانگو. استغفر آپ پڑھ چکے ہیں, غین فیرے سے باب استغفار. مختصر شرح کے طور پر کہ جو قریش مکہ تھے انہوں نے کوئی حج کے اپنے بنا رکھے تھے احکام, یہ جب منا سے آتے تھے تو آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے, حج کے دنوں میں وہیں سے واپس لوٹتے تھے اور کہتے تھے ہم ہیں پروہت پنڈت کعبہ کے, ہمارا معاملہ اور ہے, کیونکہ عرفات اصل میں حرم کی حد سے باہر ہے. جو مینار ہیں طائف سے آئے ہیں تو وہ تقریباً عرفات سے ذرا آگے ہی آتے ہیں, جہاں سے اصل میقات نہیں حد حرم جہاں سے شروع ہوتے, میقات تو بہت پہلے ہوتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے. اس طرف سے اگر طائف کی طرف سے جائے تو طائف سے نکلتے ہی سیل الکبیر کے محاذ میں وہاں میقات ہے, وہاں احرام باندھتے ہیں. پھر کوئی میرے خیال میں 33-32 میل ہوگا آگے, وہاں پھر وہ ستون آتے ہیں کہ یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے. تو وہ عرفات کا میدان جو ہے وہ طائف کی طرف رہ جاتا ہے, یعنی حد حرم سے باہر. یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم حد حرم سے باہر نکلے, لہذا وہ وہیں سے لوٹ جاتے تھے. کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں پس منظر کے طور پر اس آیت میں یہی لکھا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ سب ایک ہی جگہ سے لوٹیں گے, یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہو کے لیے یہاں سے چلا جائے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب پورے کر چکو تم اپنے مناسک, قضا یقضی فیصلہ کرنا پورا کرنا, قضیتم تم نے پورا کر دیا, تم نے ادا کر دیا فیصلہ کر دیا, اور پورا کرنے کا معنی زیادہ بہتر ہے, مدت پوری کرنا ہے. قاف دعاد یہ قضا یقضی, قاضی اسی سے نکلا ہے نا, فیصلہ کرنے والا. جب تم پورے کر چکو مناسککم, یہ فَإِذَا شرط کا ہے اس لیے ہم ماضی سے ترجمہ نہیں کر رہے, لفظی ترجمہ دو گے جب تم نے پورے کر لیے اپنے مناسک, لیکن یہ شرط ہے, آگے جواب شرط پہ فے بھی آ رہا ہے. مناسک منسک کی جمع ہے, قرآن میں لفظ واحد منسک آیا ہے سورۃ الحج میں, اور بعض کہتے ہیں منسک بھی اس کا واحد ہوتا ہے, جمع ہے مناسک. اور اس کے معنی تو ہیں عبادت کے طریقے, لفظی معنی تو یہی بنتا ہے کیونکہ نون سین قاف کا بنیادی معنی عبادت کا ہے, حتیٰ کہ قربانی میں جو نسک آتا ہے وہ بھی ایک عبادت کی شکل کے طور پر ہے. تو مناسک عبادت کے خاص فارمل شکل, ریچول شکل, اس کو کہیں گے مناسک. عبادت بجا لانے کی جو ایک فارمل یا سیریمونیل یا ریچول رسمی شکل ہے وہ. پھر زیادہ تر یہ لفظ بولا جاتا ہے حج کے جو اس طرح کے اعمال ہیں, اعمال ہے حج, حج میں یہاں رکنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے, یہاں یہ کرنا ہے, وہ مقرر اعمال کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جو مناسک ہے, ان پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ لفظ آ چکا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی علیہ السلام کی دعا میں کہ ارنا مناسکنا, وہاں بھی حج کے مناسک. چنانچہ مناسک حج ایک اصطلاح ہے اعمال حج کے معنی میں, وہ اعمال جو حج کے دنوں میں کرنا ضروری ہے. جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک, یعنی حج کے اعمال بجا لا چکے, فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم, بس اب تم اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم یاد کرتے ہو اپنے آبا کو یا یاد کرتے تھے. پہلے تو یہ دیکھیے, فاذکروا اللہ, اللہ کو یاد کرو, کا ذکرکم مانند تمہارے ذکر کرنے کے, اور اس ذکر نے آبا کو نسب دی ہے, مصدر نے عمل کیا ہے اور اس کو نسب دی ہے. جائے گویا کہ عبارت یوں تھی کما تذکرون آباءکم, اس طرح سے عبارت ہے, کا ذکرکم آباءکم, آباءکم کی نسب اس مصدر سے, لہذا اردو ترجمہ ہوگا جیسا کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے آبا کا. او اشد ذکرا, یعنی اشد منہ یا اس سے بھی زیادہ سخت, ذکرن تمیز ہے بلحاظ ذکر کے, یعنی او ذکرن اشد منہ، یوں کر لیں اس طرح سے ذکرن مفعول بھی ہو جاتا ہے. فذکر اللہ ذکرن، ذکر فذکر اللہ کا ذکر کو محباکم، او ذکرن اشد منہ، یا ایسا ذکر کرو جو اس سے بھی زیادہ سخت ہو. ذکر کے ساتھ مفعول ہو گیا نا، اس کی وجہ سے میں سمجھ فذکر اللہ کا ذکر کم او ذکرن اشد منہ. تو ذکرن یا تو ذکر کا مفعول بنا لے یا اشدہ کی تمیز بنا لے، تو بھی ہو سکتا ہے، یا زیادہ سخت بلے ہاتھ ذکر کے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ کہ اس وقت اللہ کو یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو یا کرتے تھے یا کرو گے، کیونکہ مصدر میں تو کوئی معنی زمانے کا تو نہیں ہے، یہ تو پریکٹس کے لحاظ سے پتا چلے گا تھا کہ میں ترجمہ کریں گے جیسے کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، جیسے تم باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس سے بڑا ذکر کرو اللہ کا. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تین دن ہے نا منا کے، جب وہ پتھر وغیرہ مارے جاتے ہیں تو وہ تین دن تو قیام ہی کرنا ہوتا ہے، دسویں گیارہویں بارہویں اور بلکہ تیرہویں تک بھی سمجھ لیجیے. تو وہاں تو اور کوئی اعمال نہیں ہے سوائے ربیع جمرات کے، وہ مقرر وقت میں کر گئے، باقی تو وہاں منا میں ٹھہر نہیں ہے. تو وہ آگے جیسا کہ آئے گا کہ بکثرت اللہ کو یاد کرنا مراد ہے، اور یہاں اسی کا ذکر ہے. پھر وہاں تم خوب اللہ کو یاد کرو. سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب لوگ پھر اس وقت کی تو میلے کی کیفیت ہوتی تھی، تو وہ پھر اپنے مجمع لگاتے تھے اور اپنے باپ دادا کے مفاخر بیان کرتے تھے اور شعر شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، تو زیادہ تر اپنے آبائی مفاخر یہ ان کا موضوع ہوتا تھا ان دنوں میں. ہر قبیلہ اپنی ڈینگے مار رہا ہے اور اپنے آبا و اجداد کی بات کر رہا ہے، تو قرآن کریم نے اس کو بدل دیا اور کہا ان دنوں کو اللہ کی یاد میں گزارو، اور اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے. گویا کہ پریکٹس ان کی بدل دی ہے. نہیں تو وہی بات تو وہی ہوئی کہ اس میں اللہ کو یاد کرو، وہ کرتے تھے اسی کو تو قرآن نے کنڈم کیا. قرآن نے کہا کہ جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے اب اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. قرآن نے تو وہ پریکٹس بدل دی کہ باپ دادا کے اب مفاخر نہیں بیان کرنے، بلکہ یہ دینا اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزارنے. تو یہ اس کا کیا معنی ہے باپ دادا کو نہ یاد کرو؟ یہ تو معنی نہیں ہے کہ وہاں اپنے باپ دادا کے لیے دعا ہی نہ مانگو، یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس کے لیے خود بخود معلوم ہوتا ہے کوئی بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ اس میلے کے تین دن اپنے گزارتے تھے اس طرح سے، اور تو کوئی ان کے سامنے مقصد واضح نہیں ہوتا تھا. فمن الناس من یقول، بس لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہے. فمن الناس، لوگوں میں سے من وہ بھی ہے جو کہ، یہ من کا ترجمہ ہوگا، شروع میں ہی آیا تھا فمن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. فمن الناس، لوگوں میں سے، جار مجرور، من ایک طرح کا اس کا مبتدا مؤخر آ جاتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ معرفہ ہے نکرہ نہیں ہے. لوگوں میں سے وہ بھی ہے، من یقول، جو کہ کہتا ہے، یہ سیدھا موصول ہے، شرطیہ نہیں ہے، ورنہ من یقول ہو جاتا، جو کہ کہتا ہے ربنا، اے ہمارے رب. اب دیکھیے ہوئی جمع آ گئی ہے، ورنہ ربی ہونا چاہیے تھا. تو کلمہ من بظاہر لفظ کو دیکھے تو وہ واحد کے معنوں میں آتا ہے، معنی کے لحاظ سے جمع، لہذا یقولو کی حد تک تو من کے واحد کا خیال ہے. یوں نہیں کہا من الناس من یقولون، لیکن آپ اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں. یقولو کا ترجمہ یقولون سے اگلی عبارت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے، کیونکہ آگے آ رہا ربنا آتنا، اے ہمارے رب ہم کو دے، فی دنیا، دنیا میں. ربنا، اے ہمارے رب، منادا مضاف، آتنا، آتا، یوتی، آتی، یہ گر جائے گی نا آتیج کی، آتینا، ہم کو دے، فی دنیا، دنیا میں. آتنا کے دو مفعول ہوتے ہیں، ہم کو دے، کیا دے، اب انہوں نے فی دنیا لگا دیا، وہ اس کا چاہے تو قائم مقام مانے یا کوئی لفظ اپنی طرف سے مانے کہ یہ متعلق ہے، ہمارا حصہ، ہمارا فائدہ، ہمیں جو کچھ دے دنیا میں دے، وہ دوسرا لفظ معذوف ہے. ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے، یعنی ہمارا بدلہ شاید ہو یا فائدہ، جو کچھ بھی کہہ لیں وہ یہاں بیان نہیں کیا گیا. وما له فی الآخرت من خلاق، یہ واو حالیہ ہے. اور یہاں پھر دیکھیں لہو پھر واحد آ گیا، یعنی کہا وما لہم ادھر جمع ہے ادھر پھر واحد، ورنہ ربنا آتنا فی دنیا پھر آتا وما لہم، نہیں پھر وہی من واحد کے حساب سے، اور نہیں ہے اس شخص کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کسی قسم کا حصہ. خلاق معنی ہوتا ہے نصیب یا حصہ، حظ معنی بھی نصیب اور حصہ ہوتا ہے، خود نصیب کا لفظ بھی عربی کا ہی ہے اور خلاق کا معنی بھی وہی ہے، نصیب حظ خلاق، ان کے کوئی باریک شیڈ آف میننگ میں فرق ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر یہ تینوں لفظ ہم مانا ہے اور قرآن کریم میں تینوں استعمال ہوئے ہیں، حظ اور نصیب اور خلاق. اور حالت یہ ہے کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وما مام نافیہ ہے، نہیں ہے ما لہ فی الآخرت من خلاق، یہ اصل میں من خلاق ایک طرح کا تھا خلاق، مبتدا مؤخر تھا، پھر اس پہ من داخل ہو گیا اور اس کی نفی ہو گئی، کچھ بھی حصہ، ورنہ عبارت یوں ہو سکتی تھی وما لہ فی الآخرت خلاق. تو ایک تو حاجیوں کی یہ قسم ہے حصہ، خلاق میں نے حصہ نصیب، کہ جو حج سے چاہتے ہیں اسی دنیا میں دے دے جو کچھ حج کا دینا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس میں حاجیوں کی چار قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور حقیقت یہ کہ واقعی یہ چاروں شیڈ پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کے لیے جاتے ہیں حج کرنے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، نعوذ باللہ. یعنی ایک لحاظ سے حاجیوں کی ایک قسم وہ ہے جو آخرت کا ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، شاید وہ دنیاوی فائدوں کی وجہ سے. دوسرا گروہ ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، کیونکہ بیان تو حاجیوں کا ہی ہو رہا ہے نا جو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے، مِنْهُمْ یعنی وَمِنَ النَّاسِ، ہم کی ضمیر ناس کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاً، یہاں آتنا کا دوسرا مفعول موجود ہے، اے اللہ ہم کو دے دنیا میں بھلائی، کچھ بھلائی یا بڑی بھلائی، نکرہ کی وجہ سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، حسنہ اچھائی اچھی چیز نعمت وغیرہ دنیا کی بہتری، وفی الآخرت حسنتاً، یعنی وآتنا حسنتاً فی الآخرت، اور ہم کو دے اچھائی یا نیکی یا خوبی آخرت میں بھی، وقنا عذاب النار، اور تو ہم کو بچا آگ کے عذاب سے. وا معنی اور، قنا یہ آپ پڑھ چکے ہیں، وقا یقی مصدر ہے، وقا یقی بچنا بچانا، بلکہ اتقا کے معنی بچنا ہوتے ہیں، یہ کوئی مادہ ہے، اتقا بھی اسی سے بنا ہے، باب اختیال میں آیا تو بچنا، وقا یقی معنی بچانا، اس سے مصدر وقایا بھی ہوتا ہے، وقایا معنی بچاؤ یا پروٹیکشن ہوتا ہے. اس وقا یقی کا فعل امر بنے گا، اصل تو اضرب کے وزن پہ ہے، باب ورب یضرب ہے وقا یقی، تو فعل امر اصل بنا، یہ پڑھ چکے آپ تعلیلات میں، ایو کی پھر ایو کی کا وہ تعلیل کے مطابق پچھلی یہ گری اور ادھر ایو کا جو ہے وہ الف گر گیا، تو باقی رہ جاتا ہے قاف زیر کے، یہ فعل امر میں رہ جاتا ہے، اور اس کی گردان کے کیا کو کی کیا کین، یہ اس کی گردان یوں ہوتی ہے فعل امر کی، تو کے قاضر کے تو بچا، نا ہم کو، وا کی نا، یہ تین لفظ ہے، اور تو بچا ہم کو، وا میں نے اور، کے میں نے تو بچا، نا میں نے ہم کو، اور تو بچا ہم کو عذاب النار، یہ مفعول ہے نصب میں آیا عذاب النار سے. تو وقا یقی کے دو مفعول ہوتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے مفعول کے ساتھ من بھی آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ نہیں دیا تھا. فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم, یہاں مین نہیں آیا. اور سورۃ مومن میں فوقاہ اللہ سیئات ما مکر, وہاں بھی مین نہیں آیا. عموماً مین نہیں لگتا, اردو میں ہم ترجمہ مین کے ساتھ کرتے. وقا کا ایک جس کو بچانا, دوسرے جس چیز سے بچانا, دونوں مفعول ہو کے ذکر آتے ہیں. وقنا نا مفعول ہے, دوسرا مفعول عذاب النار ہے, عذاب بھی نصب میں, نا بھی نصب میں, اور بچا ہم کو آگ کے عذاب سے. وہ سارا من کے ساتھ کہیں نہیں آیا, میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید کہیں من آیا لیکن نہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ لوگ جو دنیا اور آخرت کی بہتری مانگتے ہیں. اور شاید اسی وجہ سے ہے کہ حج کے اعمال میں یہ عموماً لکھا ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کے طواف میں جب چکر ختم ہونے والا ہوتا ہے, جنوبی کونے سے حجر اسود کی طرف آتے ہیں, تو ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا وہاں بکثرت پڑھا کرتے تھے. چنانچہ عام حاجیوں کے لیے بھی ہے کہ باقی راؤنڈ میں جو کچھ پڑھے پڑھے, لیکن رکن یمانی سے آگے حجر اسود تک وہ زیادہ یہی دہرایا جاتا ہے. بعض میں الفاظ ہے یا عزیز و یا غفار بھی, اور بعض میں یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر طواف کے اس حصے میں جب وہ ختم ہونے لگتا ہے تو وہاں آ کے, یہ سنت سے ثابت ہے یہ دعا, تو حج کے تعلق میں ہی بیان ہوئی ہے. یوں تو جنرل بھی ہے, اولئک لہم نصیب مما کسبوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے. اب دیکھیے یہاں نصیب کا لفظ آیا, خلاق نہیں آیا. خلاق, حظ اور نصیب ہم مانا لفظ ہیں, اگر ان کے کوئی شیڈ آف میننگ میں فرق ہے تو وہ مجھے تو نہیں معلوم. ہوتا ہے نا اگر جو مترادف لفظ ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی باہم باریکی ہوتی ہوگی فرق, لیکن ہم حصہ یا نصیب کے معنوں میں اس کو کرتے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا, ان کے لیے حصہ. شاہ صاحب نے اسی لیے حصہ کا ترجمہ کیا ہے ثواب, کیونکہ کام تو ثواب کے لیے کیا تھا نا, اس لیے ان کو ثواب ملے گا. اور اس لاکھ لاکھ کا میں نے پچھلا جو گزرا ہوا کہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, ثواب نہیں ہوگا اس حج کا, یہ میں نے بھی تو لیا جا سکتا ہے نا حج کے ضمن میں. ان کے لیے ہے حصہ من ما کسبوا, اس میں سے جو انہوں نے کمایا. نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا, بہرحال شاید کچھ ہو. اردو میں تو حصہ ہی ترجمہ کرتے ہیں, اور عربی میں بہرحال یہ تین لفظ ہیں. حظ عموماً اچھے حصے کے لیے آتا ہے زیادہ تر, اگرچہ لازمی نہیں ہے, وہ اچھے حصے کے لیے آتا ہے. خلاق دونوں کے لیے آتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا, بہرحال تینوں لفظوں کا معنی حصہ ہی بنتا ہے. ان کے لیے حصہ ہے, اور یہاں حصہ سے مراد تفسیری طور پر ثواب لیا جائے تو ٹھیک ہے. مما کسبوا, اس میں سے جو انہوں نے کمایا, یعنی ان کے نیک اعمال میں سے. واللہ سریع الحساب, اللہ جلد حساب لینے والا ہے, یہ شدید العقاب کی طرح کی ترکیب ہے. سریع میں جلدی کام کرنے والا, اور سریع الحساب حساب میں جلدی کرنے والا یا جلد حساب لینے والا ہے. جو کر لیں جلد حساب چکانے والا ہی. آگے آئیں گی دو اور بھی آئیں گے, ہمارے جیسے آجیوں کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے. سریع الحساب میں تو اچھا یہ برے بدلے کا دونوں کا معنی ہے نا, یہاں چونکہ ذکر نیکوں کا ہو رہا ہے اس لیے سریع الحساب جلد مل جائے گا بدلہ ان معنوں میں. اللہ میاں کی جلدی بھی ہے, ہم کیا سمجھیں, یعنی وہ اس کے نزدیک جلدی ہوگی, وہ تو لامحدود زمانے ہوتے ہیں, اور انسان تو بےچارا اس کے جلدی سے ہی. وذکر اللہ فی ایام معدودات, یہ حج کے ہی احکام چل رہے ہیں, اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے دنوں میں. ایام معدودات, گنے چنے دن, یہ یعنی ہاں اس میں وہ منا کے جو تین یا چار بنا لیں جو بھی اس کا گزرتے ہیں حج کے بعد, حج کے پہلے تو ایک دن ہوتا, دسویں گیارہویں بارہویں اور بعض صورتوں میں تیرہویں بھی وہاں گزاری جا سکتی ہے. وہ اس کے احکام ہے کہ اگر وہاں شام ہو جائے منا میں بارہویں کو تو پھر وہاں رہنا ضروری ہے, تیرہویں کو بھی پھر رمی کرنی ہوتی ہے. عموماً حاجی بارہ کو ہی لوٹ آتے ہیں. تو یہ اس کا ذکر ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ پریکٹس زمانہ جاہلیت میں بھی تھی کہ بعض دو دن میں لوٹ آتے تھے مکہ, بعض تین دن میں لوٹتے تھے. تو قرآن کریم نے اس کو دونوں طرح جائز قرار دیا کہ تین دن میں لوٹے تو بھی کوئی نہیں حرج, اصل تو تقویٰ مقصود ہے, دو دن میں لوٹا تو کوئی حرج نہیں. تو یہ ایام معدودات وہ ہیں جسے ہم کہتے ہیں دسویں گیارہویں بارہویں کا دن. ایام تشریق بھی انہیں کہتے ہیں, گرچہ ایام تشریق تو پہلے سے شروع ہوتے ہیں لیکن یہ دن گنتی کے دن. فمن تعجل فی یومین, بس جس نے جلدی کر ڈالی, تعجل عین جیم لام, استعجل میں نے بھی ہوتا ہے جلدی کرنا, تعجل میں نے بھی جلدی کرنا, آجل یوجل بائے سے جلدی بڑھنا, یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. فما آجل کا ان قوم کا یا موسیٰ, ہاں جی آج الگ میں نے کہا کسی کو جلدی میں ڈالنا کہ کوئی کام جلدی کرے, ہاں جی. تو وہ تو اس لحاظ سے آج الگ قومی کے جامو سا, کس چیز نے تجھے جلدی میں ڈالا, وہ آج الگ یو اجل. اور تعجل عین کے ساتھ اس کے میں نے جلدی کی, یہ ماضی کا صیغہ ہے باب تفاعل کا, جس نے جلدی کی. کیا یار یہ تو باب تفاعل ہے, ثلاثی کا ہمیں نہیں معلوم. وہ اجیلا یا اجالو غالباً ہو, میرا خیال ہے سمے یا سماس ہوگا, لیکن قرآن کریم میں ثلاثی سے کہیں ذہن میں آ نہیں رہا کہ کہیں استعمال ہوا. مصدر تو ہوا ہے فراتا اجل علیہم, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا اجلا یا اجالو ہو یا اجیلا ہو. اجیلا بھی کہیں قرآن میں ہوا ہے استعمال, ذہن میں نہیں آیا اجیلا استعمال نہیں. وہ تو ایجلون میں نے, وہ مادہ یہی ہے لیکن اس کا معنی ہو رہا ہے, ہم فعل کی بات کر رہے ہیں. تو اجیلا یا اجالو میرا خیال ہے کہ سمے یسما سے ہوگا, کیونکہ اس کا فعل نہیں بلا تاجل قرآن میں آیا ہے. ہاں فتح سے بھی ہو سکتا ہے, نہیں ہے مجھے یاد آ رہا ہے. فعجل تو الے کا رب نے تاروا, قرآن مجید میں اس کی ماضی بھی استعمال ہوئی ہے اور مضارع بھی استعمال ہوئی. قرآن کا استعمال سمے یس میں ہوتا ہے. بہرحال یہ تو ثلاثی میں ہے جلدی کرنا, اور وہی معنی باب تفاعل میں ہے. ہو سکتا ہے کہ باب تفاعل میں کوشش کا معنی جو تعجل باب تفاعل میں ہوتا ہے, اس وجہ سے بہت جلدی کرنا یا ساز و سامان کے ساتھ جلدی کرنا وہ معنی ہو, کیونکہ باب تفاعل میں تکلف کا معنی ہوتا ہے. فمن تعجل, یعنی یوں نہیں کہا فمن عجل, فمن تعجل جس نے جلدی کی, فی یومین دو دنوں میں, فلا اسما علیہ ہے, اس پر کوئی گرفت نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے. دو دنوں میں جلدی کی کا معنی ہے کہ دو دنوں کے بعد ہی لوٹ آیا, بارہویں کو ہی لوٹ آیا, جیسے کہ عموماً عصر کے بعد چلے آتے ہیں لوگ. ومن تاخرا, اور جو پیچھے رہ گیا, لفظی ترجمہ تاخرا کا ہے وہ پیچھے رہ گیا. اخرا یو اخر, پیچھے چھوڑ دینا, تاخیر کرنا, اور تاخرا یا تاخر پیچھے رہ جانا باب تفاعل ہے. تعجل تاخرا اس کے مقابلے پر ہے. اور جو پیچھے رہ گیا, یا آپ اردو ترجمہ کر لیں جس نے تاخیر کر لی, کیونکہ اخرہ فتاخرا اس طرح سے مطابقت بھی تو آتی ہے, اس لیے تاخیر کر لی, یوں بھی اردو ترجمہ ہو سکتا ہے. اگر چاہے تو اردو ترجمہ کرے اور جو پیچھے رہ گیا, یا جس نے اس کو پیچھے ڈال دیا یعنی روانگی کو, فلا اسما علیہ ہے, اس پر بھی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. لا نفی جنس, لمن اتقا, اس کے لیے جس نے پرہیزگاری کی. یعنی یوں تو دنوں کی بات ہے, لیکن اصل بات جو گرفت ہونا نہ ہونا وہ تو تقوی کی وجہ سے ہے. تقویٰ ہے تو ایک دن پہلے چلے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور بعد میں بھی، اسی لیے یہ دوبارہ لفظ آیا، ورنہ فکرہ تو اپنی جگہ مکمل تھا. ومن تاخر افلا اسما علیہ، ومن تعجل افلا اسما علیہ، ومن تاخر افلا اسما علیہ. کوئی جلدی کرے تو کوئی گرفت نہیں، کوئی دیر کر دے ایک دن کی تو کوئی گرفت نہیں. لیکن دوسرے کو کہا لمن اتقا، یہ جو گناہ کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ ساری اس میں کوئی تقویٰ کی روح ہو، کسی اپنی دنیاوی غرض کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے کر لیں تو وہ پھر لمن اتقا. من اتقا ہے، من شرطیہ اور آگے ملانے کے لیے نون کو سیر دی گئی ہے.
ایک دن کی کوئی بات نہیں ہے، کتنی دیر ہوگی؟
نہیں نہیں،
دو مہینے تو سیدھا ہے نا، دو دن.
دو جس نے جلدی کر دی دو دن میں، مراد یہ کہ دو دن کے بعد ہی چل پڑا وہاں سے. اور تاخر میں تین دن ہے، وہ ایام نہیں ایام معدودات، وہ تو گنے چنے دن ہیں، وہ تو گنے ہوئے دن ہیں، وہ تو پہلے آ گیا. اور وہ ہیں عرفات سے لوٹنے کے بعد دسویں گیارہویں بارہویں تیرہویں، تیرہویں تک کوئی رہے تو رہے ورنہ بارہویں کو لوٹاتے، اور بارہویں تک رہنا تو ضروری ہے نا. وہاں تو فی یومین، دو دنوں میں جلدی کر لی، یعنی دو دنوں کے بعد جلدی کر کے واپس لوٹایا یہ میں نے مکے کی طرف. ومن تاخر، اور جس نے دیر کی، ٹھیک ہے تاخر میں تو میں نے یہی ہے کہ بالکل چاہے با سٹے کر لے کتنا، لیکن وہ ایام معدودات سے پتا چلتا ہے نا کہ وہ دن اتنے ہی ہے. اور یہ عربوں میں اس بارے میں کوئی، بلکہ بات صحابہ میں بھی تھی کہ بھئی یہ ضرور تیسرا دن پورا کرنا چاہیے یا دو دن میں آنا چاہیے، تو یہ اس لیے آیا کہ تیسرے دن کا ٹھہرنا وہاں لازمی نہیں ہے. اسی لیے اس کی پھر کچھ شرائط ہے کہ اگر وہاں شام ہو گئی بارہ کو تو پھر ضرور ٹھہرنا ہوگا، پھر تیرہویں کے بھی رمی کر کے ہیں. بارہ کو اگر شام ہو جائے، اگر بارہ کی شام سے پہلے نکل جاتا ہے وہاں سے تو پھر ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے بچو یعنی اس کی نافرمانی سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور تم جان رکھو کہ أَنَّكُمْ بے شک تم تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ، اکٹھے کیے جاؤ گے اس کی طرف. حشر یحشر، اکٹھا کرنا، یہ غالباً اونٹنیوں کو پانی کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال عربوں میں ہوتا تھا، اکٹھا کرنا. تو اس سے پھر یہ حشر کا لفظ جو ہمارا یہاں ہے اور قرآن نے استعمال کیا، اس میں بنیادی معنی اکٹھا کرنے کا. باعث بھی کہتے ہیں، وہ اٹھا دے دے کے معنی میں، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ اٹھا دے گا ان کو جو قبروں میں ہوں گے. تو باعث، پھر اسی طرح سے حشر اور نشر ہم کہتے ہیں. نشر کا لفظ تو پھیلانے کے معنی میں ہے، گویا کہ سارے لوگ پھیلے ہوئے ہوں گے ایک طرح سے، جیسے قرآن میں آتا ہے محتین الداع، سورۃ قمر میں آتا ہے، وہاں ینتشر کا لفظ بھی آیا. تو نشر میں میں نے پھیلنے کا ہے، یعنی پھیلا دینا ایک وسیع میدان میں، جیسے مخلوق پھیلا دی جائے. حشر میں نے سب کو ایک جگہ اکٹھے کر دیا، اس سے یہی فعل مجہول آیا، تحشرون، تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے. الیہ، اس کی طرف، یعنی اس کے سامنے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے من، وہ بھی ہے جو کہ، یا اسی طرح ترکیب چل رہی ہے، یعجبک، تجھ کو حیرانی میں ڈالے گا. من ہو جو کہ یوجبوں کا، وہ آدمی تجھے حیرانی میں ڈالے گا. یوں ہو سکتا تھا ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو تجھے حیرانی میں ڈالے یا تجھے پسند آئے. کیونکہ آج اب یوجبوں کے معنی ہوتے ہیں، لفظی معنی تو ہے کسی کو تعجب میں ڈالنا، پھر یہ پسند آنا کہ میں تمہیں اس طرح، مثلا آج ابا ہوں، اس نے اس کو حیرانی میں ڈالا، اور دوسرا اس کا ترجمہ وہ بات اس کو پسند آئے. آ جاتا نہیں، آگے پھر آپ ذکر کریں گے، حاضل کتاب، یہ کتاب مجھے بڑی پسند آئی، لفظی میں نے اس کتاب نے مجھے تعجب میں ڈالا. تو یعجبک، تجھ کو حیرانی میں ڈالتا ہے یا تجھے پسند آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. یہ ترجمہ سیکنڈری ترجمہ ہے اس اعجاب سے. اعجاب کے اسی لیے معنی غرور کے بھی کیے گئے ہیں، یعنی اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ پہ تعجب کرنا اور اس کو سمجھنا. تو یعجب کا اعجب، یعجب باب افعال کا مظہر ہے، نہیں یعجب کا جو کہ تجھ کو اعجاب میں ڈالتا ہے، جو کہ تجھ کو حیرانی میں ڈالتا ہے. جو تجھے عجیب لگتا ہے یعنی پسند آتا ہے. شاہ صاحب نے اسی لیے کیا شگفت میں آ رہا پسند میں آتا ہے. اردو والوں نے کیا کیا ہے جو عجیب ہوتا ہے. یعنی انہوں نے آج یوں عجبوں کا تجھے دلکش لگتا ہے یوں کر لیجیے تیرے دل کو کھینچتا ہے. اب من اس کا مفعول فاعل ہو سکتا تھا لیکن آگے آ گیا قولہ تو گویا کہ یوں عجبوں کا قولہ اصل بات ہے جس کی بات تجھے تعجب میں ڈالتی ہے. فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں یا دنیا کی زندگی کے بارے میں یعنی اس حیات دنیاوی میں تو تجھے اس کی بات بڑی عجیب لگتی ہے پسند آتی ہے باتیں بڑی. بیان بازی کا جہاں تک تعلق ہے بیان میں تو یہ نبیوں کو اور خلفاء کو سب کو مات کر دیتے ہیں بعض لوگ صرف اگر سٹیٹمنٹ ہی جاری کرنی ہو تو. میں یوں عجبوں کا قول ہوں فی الحیات دنیا جس کی بات تجھے حیات دنیا میں بڑی عجیب لگتی ہے یعنی پسند آتی ہے کہ کیا خوب باتیں کرتا ہے کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ یہ وہ حالیہ بھی ہو سکتی ہے عطف کی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد تجھے پسند آتی ہے اور وہ یہ کرتا اور چاہے کہ اس حالت میں کہ وہ یہ کرتا ہے. واؤ کا ترجمہ اور سے کریں یا حالیہ سے کریں گنجائش دونوں موجود ہیں. ویشہد اللہ اشہدا یشہد جب باب افعال سے آئے تو اس کے معنی گواہ بنانا شاہدا یا شہدا میں نے گواہی دینا. سمع یا اسماء سے ثلاثی میں آتا ہے اور رباعی میں باب افعال سے آتا ہے اشہدا یشہد اشہادا گواہ بنانا کسی کو. وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے. اللہ مفعول ہو گیا یشہدو کا فاعل وہ آدمی ہے. عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اس بات پر شاہدہ عَلَى ہوتا ہے فلاں پر گواہی دے دے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اور وہ اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے یعنی اللہ کی قسم کھا کھا کے بات کرنا یہ معنی ہوگا. تفسیروں میں یہی لکھا ہوتا کہ عجیب و غریب باتیں کرتا بات بات پہ بس اللہ کو گواہ ٹھہراتا جو کچھ اس کے دل میں ہے. وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَام یہ باو ڈیفینیٹلی حالیہ ہے حالانکہ وہ عَلَدُّ الْخِصَام ہے اس کی باتیں تجھے خوب لگتی ہیں بات بات میں اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی اور نیتوں اور مرادوں پر. وَهُوَ عَلَدُّ الْخِصَام حالانکہ وہ عَلَدُّ الْخِصَام ہے. الد الخصام کے معنی بنتے ہیں لام دال دال لدا یلدو کے معنی ہوتے ہیں جھڑپ کسی کے ساتھ یعنی کہتے ہیں نا آلٹرکیشن یعنی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا کھڑا کر دینا. تو اس سے اس میں تفضیل بنے گا الد بڑا ہی جھگڑا لو. لد لام دال دال مادہ ہے اور الگ تو اس کا افعال التفصیل ہے اس کے معنی جھگڑا کھڑا کرنے والا اور الگ تو بہت زیادہ جھگڑا کھڑا کرنے والا. اسی لیے عربی میں کہتے ہیں عدو اللدود فعول ان کے وزن کو یعنی بے حد ہی جھگڑا کرنے والا بات بات پہ لڑنے جھگڑنے والا. اور خصام کے یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں اگر یہ خصم کی جمع بھی ہو سکتی ہے. خصم کے معنی ہوتے ہیں مقابلے کا آدمی عربی میں خصم یا خصم جھگڑا کرنے والا مقابلے کا بحث مباحثہ میں تلوار تیر کی لڑائی میں نہیں بحث مباحثہ میں جو آپ کے سامنے جس کے ساتھ بحث ہو رہی ہے وہ خصم یا خصم. خصم تو مقابل کے آدمی کو کہتے ہیں اور خصم میں نے بھی ویسے جھگڑالو ہی کا ہوتا ہے بحث مباحثہ میں جھگڑالو. اگر یہ خصم کی جمع ہے جھگڑا کرنے والا تو پھر معنی ہوا الد الخصام وہ جھگڑا کرنے والوں میں سے بھی سب سے بڑھ کر جھگڑا جیسے کہیں افضل الناس ہے اس طرح بنا نا الد الخصام ہے. جو خصام خصم ہے یعنی جس کی جمع ہے خصام خصموں میں سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا، اور خصم میں بھی جھگڑا کرنے والا ہی ہوتا ہے. تو ایک مہینہ تو یہ ہوا کہ خصام جمع ہو خصم کی، اور یوں کہے جیسے آپ کہے اکبر الناس افضل الناس، یہ مطلب. دوسرا خصام مصدر بھی ہو سکتا ہے، خاصم یو خاصم خصام، یا مخاصمتن مصدر بھی ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں الد الخصام کا معنی ہوا جھگڑے کا سب سے زیادہ الگ. باپ دونوں کے اردو میں مفہوم ایک ہی بنے گا، لیکن عربی میں دو ترکیبیں ہو گئی کہ یا تو خصام کو خصم کی جمع مانے کہ وہ خصموں میں سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اور یا کہے کہ جھگڑا کرنے میں وہ سب سے بڑا جھگڑا کرنے والا ہے. یوں ترجمہ بنتا، پتہ نہیں اردو والوں نے کس چیز کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا. خصام خصام خصم کی جمع بھی ہو سکتی ہے، اور خصام خاصم یو خاصموں کا مصدر بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہے اشد القتال اور اس طرح سے، یا اشد الناس، تو دو الگ الگ لفظ میں استعمال کر رہے ہیں. اچھا، تو ترجمے میں انہوں نے بڑا جھگڑالو ہی کیا ہوگا ترجمہ، بس لیکن سخت جھگڑالو تو الگ میں بھی معنی تھا، یہ معنی اس میں بھی تھا. اول تفصیل، وہ بہت زیادہ جھگڑا کھڑا کرنے والا ہے جھگڑے بحث کرنے میں، کیونکہ خصام کا معنی تو بحث مباحثہ کرنا ہوتا، اور یا بحث مباحثہ کرنے والوں میں وہ بدترین جھگڑا کرنے والا. تو اسے کہتے ہیں نا ہٹ دھرم، یہ کچھ الگ الخصام ان معنوں میں عربی میں آتا ہے، یعنی اپنی بات سے نہیں ہٹنا، بحث کیے ہی جانا، ہٹ دھرمی جسے کہتے ہیں. غالباً یہ لفظ عربی کا، اس الگ الخصام کا اگر عربی میں اردو میں بمحاورہ ترجمہ کرے تو میرا خیال ہے ہٹ دھرم کرنا چاہیے. بہرحال ہاں بحث مباحثے والا، لڑائی جھگڑا ہاتھ پائے گی نہیں، خصمت میں نہیں ہوتا ہے، بحث مباحثے میں کرنا. جیسے کر لیں ہر دھرم کا میں نہیں ہوتا اپنی بات سے کاج بحث بھی اسے کہتے ہیں، اور چیزیں بھی ہیں لفظ، لیکن
پنجابی کا خصم بھی ایسی سے جڑا
نہیں. پنجابی میں میرے خیال میں پتہ نہیں خصم کا لفظ کہاں سے آیا ہے، میں اس کی اصل نہیں جانتا. ہمارے ہاں خصم کا لفظ ہماری کتابوں میں، منطق کی کتابوں میں اور کلام کی کتابوں میں فریق مخالف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. جہاں وہ بحث کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم خصم کو یہ جواب دیں گے، یعنی فریق مخالف کا یہ موقف ہے، اور ہم تو اس طرح سے وہ خصم سے مراد فریق مخاطب یا فریق مخالف لیتے ہیں. اللہ عالم اب یہ کس طرح سے بنا ہے. فارسی والے کہتے ہیں جی، فارسی والوں نے لفظ زن بنایا ہے عورت کے لیے، کہتے ہیں کہ اس کو مارو تب سیدھی رہے گی، یعنی انہوں نے اللہ عالم کے ساتھ تک درست ہے. زن کے معنی تو فارسی میں ہوتے ہیں مار اور مار. ویزات واللہ صحاف الارض، یہ اسی تیسری قسم کے حاجیوں کا ذکر ہے، ہر شرم حاجیوں کا، کہ باتیں خوب کرتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس کیا، ہاں، اور اللہ کو بات بات میں درمیان میں لاتے ہیں، اور حالانکہ ان سے زیادہ ہٹ دھرم اور کج بحث کوئی نہیں. فَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تولا کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جب وہ منہ پھیر کے گیا یا پیٹ پھیر کے گیا. ایک تو معنی تولا یا تولا کا یہ ہے، دوسرا معنی ہے جب وہ کسی علاقے میں حاکم بنا یا اسے کوئی عہدہ ملا. دو معنی اس کے، اور اس طرح اس یہاں دونوں ترجمے لگ سکتے ہیں، کیونکہ اگر کرے پیٹ پھیر کے گیا تو میں نے تیرے سامنے تو ایسی باتیں کرتا ہے، جب تیرے پیٹ پھیر کے جاتا ہے تو پھر یہ حرکتیں کرتا ہے، یہ تو تولا کا معنی ہو جائے گا اگر پیٹ پھیر کے جانے کا معنی کرے. اور اگر کرے تولا بمعنی کسی علاقے کا حاکم بننا، شاہ صاحب نے یہی کیا، پیدا تولا چون ریاست پیدا کو نہ، جب کہیں حکومت مل جاتی ہے وزیر بن جاتا ہے. صحاف الارض تو پھر حاجی صاحب کے گن ظاہر ہوتے ہیں. نہیں یہاں حج کا تو نہیں اوپر ہے نا ومن الناس من یعجبک قوله, تجھ کو اس کی باتیں بڑی پسند آتی ہے تو تولا کا میں جب تک وہ تیرے سامنے باتیں کرتا ہے تو بڑا حیران ہوتا ہے کیا آدمی باتیں کرتا ہے کیا نیک آدمی ہے, پیدا تولا گویا کہ وہ تیرے سامنے سے جاتا ہے. اس اوپر والی آیت کے ساتھ تو یہ معنی لگتا ہے. اور تولا میں نے جب اگر اسے کہیں ریاست ملے تو ویسے آیتوں کے پس منظر میں بعض لوگوں کے واقعات لکھے ہیں وہ بھی کچھ مطلب سمجھنے میں مدد دیتے ہیں, لیکن لازمی نہیں ہے کہ ان کے بغیر آیت کی سمجھ نہ آئے. رضا تولا جب کوئی حکومت پاتا ہے صحاف الارض تو پھر زمین میں دوڑتا ہے لِيُفْسَدَ فِيهَا تاکہ اس میں فساد پھیلا, زمین میں دوڑتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلا, یا کوشش کرتا ہے کہ کوئی کرپشن میں سے وہ بھی حصہ لے جائے. لِيُفْسَدَ فِيهَا تو یہ اس کی اب اردو ترجمہ والوں نے کیا کیا ہے, حاکم بنتا ہے یا اچھا انہوں نے کیا پیٹ پھیرتا ہے سا دوڑتا پھرتا ہے یا کوشش کرتا ہے, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. لفظی معنی سا یہ سا کا دوڑنا ہی ہوتا ہے, لیکن جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کوشش کرنا اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے. ہاں وہ تو شاہ ولی اللہ نے پہلے ترجمہ کیا تھا نا, تو انہوں نے ریاست کا کیا کیوں ریاست پیدا کو نہ لیکن پیٹ پھیرنے والا ترجمہ بالکل اسی آیت کے ساتھ وہ لگتا ہے کہ تیرے سامنے یہ باتیں کرتا ہے جب جاتا ہے تو پھر ایسے کام کرتا ہے. ان معنوں میں تولا, اور یہ تولا صحاف الارض چونکہ معنی ہے, ہم جس قسم کی سیاسی سچویشن میں وہاں یہ تولا کا معنی زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جب کہیں حکومت میں کچھ عہدہ ملتا ہے تو پھر یہ گڑبڑ کرتا ہے. لیسد فیہا تاکہ اس میں فساد پھیلائے, ویہلک الحرث والنسل اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں ایک یہ عام مشہور ہے نا کہ حجر اسود اصل میں سفید پتھر تھا, پھر وہ لوگوں کے گناہ جذب کرتے کرتے کالا ہو گیا. تو ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے حجر اسود کے پاس بڑا سٹاک ہے لوگوں کے گناہوں کا, سب جذب کر لیتا ہے, اور بعض آجی وہ ہوتے جب اسے منہ لگاتے ہیں تو جتنا ان کے اندر گند ہوتا ہے ہزار گنا اور ڈال دیتا ہے. وہ باقیوں کے گند بھی لے کے لوٹتا ہے, تو اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن بعض دفعہ ہوتا یہی ہے. تو ویہلک الحرث والنسل, یہ یہلک کی نسل لے یفسد پائے, اور تاکہ وہ حرث اور نسل کو برباد کرے. ولا عالم یہ بہت سی باتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے, ہم تو خود حاجیوں میں سے, اور حاج کی تھی تو ایک اللہ میاں سے دعا مانگی تھی کہ اللہ میاں مجھے حاجی کوئی نہ کہے. لیکن عجیب بات ہے یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں جس کی چار بال داڑھی کے دیتے ہیں حاجی صاحب, جو ہمیں جانتے ہیں کوئی مجھے حاجی نہیں کہتا, لیکن وہ ہر ایک کوئی حاجی صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. یو لے کر ہر سوال نسل, اور وہ کھیتی اور نسل کو برباد کرے تاکہ, یعنی صاف لڑتے لے فیا ولی یو لے کل ہر سوال نسل, یو لے کا کہ نسل لام پر عطف ہے, اعلی کا یولے کو برباد کرنا, حالہ کا یہلے کو برباد ہونا. باب افعال سے آئے تو اعلی کا یولے کو اہلاکن ہلاک کرنا, یولے کا تاکہ وہ کھیتی کو اور نسل کو برباد کرے. ہرس اور نسل دونوں مصدر ہیں, ہرا سا یا رسو میں نے کھیتی کرنا, ہرسوں کا اس کا مصدر, پھر کھیتی یا کھیتی کرنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نسل یان سلو یا نسل یان سلو کا لفظی میں نے کھینچنا یا نسل پیدا کرنا, اس لحاظ سے نسل بھی مصدر ہے, اور گویا کہ یہ اس میں مفعول کے معنوں میں دونوں آئے ہیں, یعنی المحروس والمنسوب, جو نسل پیدا ہوئی ہے اور اس سے مراد ہے جانوروں کی نسل. انسان کے یہ کہا گیا ہے کہ یہاں جانوروں کو برباد کرنا، اور حرص کھیتوں، کھیتوں اور جانوروں کو برباد کرنا، اگرچہ نسل کا لفظ عموم میں تو انسانوں کی نسل تک بھی جاتا ہے، نسل کا لفظ عربی ہی ہے، اور لفظی میں نے نسل ایام سے لوگ کا کھینچنا نکالنا ہوتا ہے، بلا رب ینسلون، وسعت دے دے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. پس منظر میں یہ کہا گیا کہ کوئی آدمی تھا اور حضور کے پاس ایسی باتیں کرتا گیا، راستے میں کہیں کو کسی کے جانور قتل کر دیے، ملے کھیت برباد کر دیے، بہرحال اس زمانے کے لحاظ سے یہ ہوگا. تو آج کی باتوں میں یوں نکل ہر سبق نسل میں لے تو اوپر بین الاقوامی سطح پہ جو تباہی کاری ہائیڈروجن وغیرہ اور جنگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ ساری اہلاک الحرث و نسل ہے. اس لحاظ سے تباہی پھیلانا جس میں کھیتوں کی اور نسلوں کی تباہی، یعنی انسانوں کی بھی، حیوانوں کی بھی، کھیتوں کی بھی، یعنی اس کے بس میں چلے تو یہ سب کچھ کر گزرے اپنے مقاصد کے لیے. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک رد عمل ہے ایک قسم لوگوں کی، یہ بھی ہے باتیں خوب مومنوں کی سی کرنا، داؤ چلے بس چلے تو کرپشن سے کوئی کمی نہ کرنا، اور اپنے مقاصد کے لیے ضرورت پڑے تو کسی کے کھیت برباد کرنے پڑے یا کسی کے اولاد تباہ کرنی پڑے یا جانور، سب سے کسی سے گریز نہ کرنا. واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور اسی آدمی کی ایک کیفیت یہ بیان کی گئی ہے، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے، اِذَا قِيلَ لَهُ، قِيلَ کہا گیا ماضی ہے، اِذَا کی وجہ سے ترجمہ حال میں کریں گے، جب اس سے کہا جاتا ہے اتَّقِ اللَّهَ، تو اللہ سے ڈر کہہ لیجیے، یا لفظی ترجمہ تو بچ ہے، تو اللہ کی نافرمانی سے بچ، یوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، یا اللہ سے ڈر. اخذته العزت بالاسم، پکڑ لیا اس کو عزت نے گناہوں کے، گناہ کے ساتھ. عزت کے معنی غلبہ، طاقت اور غرور کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ پاور سے آتا ہے، اس لیے اس کے معنی میں پرائیڈ کا معنی بھی کیا گیا ہے اور پاور کا معنی بھی کیا گیا ہے. یہاں ایک کنٹیکسٹ کے لحاظ سے غرور کا معنی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ ویسے تو میں نے پاور کا ہی ہے، عزت کا، ان العزت للہ جميعا، سب پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان معنوں میں عزت کے معنی تو غلبہ، طاقت، پاور. لیکن یہاں جس طرح سے ذکر ہے، عزت یا پاور جو ہے وہ اس سے غرور کا مفہوم ادا ہوتا ہے. تکبر شاہ صاحب نے اسی لیے ترجمہ کیا، شاہ صاحب نے اسی لیے کیا ہے کہ اس کو غرور پکڑ لیتا ہے ساتھ گناہ کے، غرور پکڑ لیتا ہے، تکبر پکڑ لیتا ہے، اور پکڑ لیتا ہے محاورہ ہے، یعنی ابھارتا ہے، آمادہ کرتا ہے، غرور اس کو اور گناہ پر ابھار دیتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر کیوں کہا ہے، وہ اپنے اکڑ کی وجہ سے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اخذته العزت بالاسم، اس کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے، وہ اس کو تکبر جو ہے گناہ پر آمادہ کرتا ہے. اخذ بے بمعنی آمادہ کرنا، لفظی معنی پکڑ لیا، اخذته العزت، اس کو غرور نے پکڑ لیا، بالاسم گناہ کے ساتھ، یعنی وہ غرور کی وجہ سے گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے. پتہ نہیں اردو والوں نے کس طرح کیا، گناہ میں چلے آمادہ کرتا ہے کہ بجائے پھنسا، آخاز آتے معنوں میں پھنسا دینے والا معنی جو ہے وہ آمادہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ آخاز میں بھی پکڑنے کا معنی ہے اور پھنسا دینے میں بھی وہ پکڑنے والا معنی ہے. تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ترجمہ ہے. اچھا، فحسبہ جہنم، اس کے لیے کافی ہے دوزخ. حسب ایک مصدر ہے، اور یہ کافی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کفا یکفی، جیسے کہیں حسب کا یکفی کا، تیرے لیے کافی ہے، یہ عموماً مضاف ہو کے آتا ہے، حسب ہو، حسبی، حسب کا، اور معنی اس کا ہوتا ہے تیرے لیے کافی ہے، جو مضاف ہو اس کے لیے یہ معنی ہوتا ہے، حسبی میرے لیے کافی ہے. حسب کا تیرے لیے کافی ہے. یا حسب کا لفظ اس طرح استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں, ہے مصدر حسب یحسبو کا, اس کا معنی جو بھی ہے یہ استعمال اس کا خاص ہے, اور ان معنوں میں یہ کافی یا کفا یکفی مصدر کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. حسبہ یعنی یکفی ہے, اس کے لیے کافی ہے. جہنم حسب کا یہ آگے ایک طرح کی خبر آتی ہے, حسبہ مبتدا ہو جاتا ہے مضاف مضاف مل کر, اور جہنم خبر آ جاتی ہے. اس کا حسب جہنم ہے, اس کے لیے کفایت کنندہ جہنم ہے, یہی اس کے لیے کافی ہے. والا بیس المحاد, اور کتنا برا ہے وہ. محاد کا معنی عموماً بچھونا یا بڑی چادر یا کوئی کھلی کھلا بستر جو ہو اسے محاد کہتے ہیں. میم ہے دال, اور اس کے لفظی معنی پھیلانے کا ہوتا ہے, اسی سے تمہید وغیرہ کے لفظ نکلے ہیں. محاد کے لفظی معنی بڑا بڑا بستر جس کو بچھایا جائے کھلا ہو. تو بے اصل محاد کتنا برا ہے وہ. محاد یہ ماہدہ یماہدوں سے مصدر نہیں ہے, بلکہ محاد خود لفظ الگ ہے, اگرچہ وزن اس کا فعال ہے لیکن یہ باب مفعلہ کا مصدر نہیں ہے, یہاں نہیں ہے. محاد میں نے بستر شاہ صاحب نے کیا ہے بات جا جا کر لیتے ہیں, اصل میں نے تو آرام کی جگہ جہاں کہ آپ نے لیٹنا کرنا ہے نا. قرآن میں آتا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, تو وہاں بہاد میں نے بستر, پھر مراد جائے آرام ہے. والا بیس المہاد کتنی بدترین جگہ ہے وہ لیٹنے یا آرام کرنے کی, اور مراد پھر جگہ یا ٹھکانہ ہوتا ہے. بیسا فعل ضم ہے, لام تو تاکید کا آیا نا, بیس المہاد, اور اصل جو اس کی خبر ہے وہ ہے بیس المحاد و جہنم ہو, یعنی وہ انڈرسٹوڈ ہے ان کا ٹھکانہ ان کے لیے کافی ہے جہنم. والا بیس المحاد, اور کتنا بدترین ٹھکانہ یا جگہ ہے یعنی جہنم. وہ جو مخصوص بالضم ہے وہ اس میں حذف کر دیا گیا ہے, پچھلی عبارت سے سمجھا جاتا ہے. یہ تیسری قسم کے حاجی ہے, ایک طرح سے دیکھا جائے تو حاجیوں کے سلسلے میں ہی بیان ہو رہا ہے, بدترین قسم کے آدمی. اور چوتھی قسم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, اور لوگوں سب کا من الناس سے کہا ہے, بات تو عام ہے لوگوں میں یہ مختلف ٹریٹ ہے, لیکن اتفاق سے بات چونکہ حج کے ذمن میں ہو رہی ہے تو اس وجہ سے ہم نے کہا کہ یہ حاجیوں کی چار قسمیں, ورنہ یہ تو عام ہے لوگوں میں سے. وہ بھی ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, شرا یشری ثلاثی سے, اس کے لفظی میں نے بھی خرید لینے ہی ہوتے ہیں, پھر اردو محاورے میں اس کا ترجمہ وہ اشتراک کی طرح بیچ دینا کرتے ہیں, شرا یا شریف بیچ دینا, اسی سے باب افتعال میں آیا تو بھی خریدنے کا معنی ہوتا ہے. اصل بیچنے کے لیے تو با یا بھی ہو ہے لفظ, جو کہ بیچ دیتا ہے اپنے ذات کو ابتغاء مرضات اللہ ہے, اللہ کی رضا مندی کی تلاش کے لیے. ابتغاء کی نصب مفعول لہو ہونے کی وجہ سے ہے, ابتغاء مرضات اللہ ہے, مرضات اس طرح سے لمبی تے سے لکھا جاتا ہے, ویسے اصل عربی میں ہونی چھوٹی تے چاہیے لیکن قرآن مجید میں اس طرح لکھا جاتا ہے. مرضات رضا ہی کے معنی میں رضا یا یردا سے مصدر میمی ہے, مرضات وہی معنی ہے رضا کا. تو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے, مطلب یہ کہ اس نے صرف اللہ کی رضا خریدی ہے اور اپنے آپ کو دے دیا ہے, اس کا مقصود اللہ کی رضا ہے. اللہ رؤوف بالعباد, اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر بہت مہربان ہے. رؤوف فعول کا وزن ہے, بالعباد راف کے بعد بے کا صلہ آتا ہے, عباد عبد کی جمع ہے, اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے. یہ ان مفعول لہو ہوا نا, نفسہ تو ڈائریکٹ مفعول ہو گیا نا, مفعول لہو کی وجہ سے کے لیے جیسے ہم کرتے ہیں, آپ نے پڑھا تھا نا ضرب تو ہوں تادیباً, اس طرح سے ہے نا, یعنی شرح نفسہ اتفاقاً اس نے بیچا اپنے ذات کو یہ تلاش کرنے کے لیے، یہ مفعول لاجل ہی یا مفعول لہو جسے کہتے ہیں، وہ تو صرف خدا کی رضا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا، یہ چوتھی قسم ہے. ویسے کتب تفسیر میں اور شان نزول وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ آتے شاید میرا خیال ہے کہ وہ حضرت صہیب پر کہتے ہیں کہ ان پر اپلائی کرتی ہے، یہ لکھا پس منظر میں ان کا ذکر عموماً کیا جاتا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ یہ ایک رومی تھے